وہاں سے مرحوم سلطان علی غلام علی موسیٰ، مرحوم غلام علی محمد علی موسیٰ، موسیٰ خاندان کے تمام مرحومین، آپ تمام کے مرحومین، لواحقین کے تمام مرحومین، متعلقین کے مرحومین، شہداء اسلام مراجع کرام، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لائق صد احترام مومنین اور مومنات، سلسلہ مجالس خمسہ کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور مسلسل ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں احیاء کربلا اور تربیت امت در سیرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جاری و ساری ہے، اور بات نے آج ایک مرحلہ اور انشاءاللہ آگے بڑھ جانا ہے، مگر چونکہ ساتھ ہی ساتھ اسی مقام پر آج ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اور یقیناً اپنے مرحوم کو ثواب ایصال کرنے کے لیے بہترین چیزوں میں سے جس کا شمار ہوتا ہے وہ فرش عزا بچھانا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو منظور نظر مرحوم یا مرحومہ ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، ثواب کو آئمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوتا ہوا ان کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب فرما۔ ہم سب کا فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر آنا اور یہاں پر آ کر امام حسین کی دکھیاری ماں کو پرسہ دینا قبول فرما۔ اے خدا، نہیں معلوم یہ زندگی کب تک وفا کرے، پروردگار خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ جب اٹھیں تو اہل بیت پر ایمان کی دولت کے ساتھ اٹھانا۔ وقت آخر اپنے ولی کہ جن پر ہم نے بغیر دیکھے ایمان رکھا ان کے چہرے کی زیارت سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اذان محترم، جو سرنامہ کلام میں آیہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی تقریر کے دوران میں انشاءاللہ ہم اس تک پہنچیں گے، مگر آج کی حد تک بات کا آغاز ہم نے احیائے کربلا کے عنوان سے اس مقام سے کرنا ہے۔ احیائے کربلا کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، چونکہ بات میں یقین کے عنوان پر کروں گا اور اس کے بعد پھر کربلا سے انشاءاللہ رب دیا جائے گا۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے کہ جو انسان کے علمی مراتب کے طے ہوتے ہوتے جب انسان معرفت کی ایک بلندی پر پہنچتا ہے تو اس مرحلے کو یقین کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر۔ یقین، اب یہ دونوں اعتبارات سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک یقین آپ کو ملے گا لغوی، ایک یقین اصطلاحی کہ جو کلامی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مگر بات کو بہت سادہ رکھنے کے لیے کچھ مثالیں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں۔ ایک شہر ہے کہ جس شہر کے اندر قحط پڑا ہوا ہے اور وہاں پر بارش کی دعا کے لیے نماز استسقاء کا انعقاد کیا گیا، ایک ٹائم ایک جگہ فکس کی گئی اور وہاں پر قوم کے افراد کو بلایا گیا تاکہ نماز استسقاء انجام دی جائے، تاکہ بارش ہو جائے، تاکہ یہ پرابلم اور یہ مشکل اہل محلہ پر سے اٹھ جائے۔ تو لوگ گیدر ہوئے اور نماز استسقاء کے لیے چلے، وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ سارے کے سارے افراد آئے، وہ افراد کے جو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ان میں ایک بچہ تھا کہ جو اپنے ہاتھوں میں چھتری لے کر آیا تھا۔ اسے کہتے ہیں یقین۔ آئے تو سب ہے نماز پڑھنے کے لیے نماز استسقاء کے جس کے بعد بارش ہونے والی ہے، مگر ایک بچہ ایسا ہے کہ جو چھتری لے کر آئے کہ جسے یقین بھی ہے کہ نماز استسقاء ہوگی تو بارش بھی ہوگی۔ ایک مثال۔ ایک دوسری مثال، آپ ایک کلاس ہے، اس کلاس کا ایک ٹیچر، اس ٹیچر کے اسٹوڈنٹس، اور یہ بار بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ کہ وہ اپنے شاگردوں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد ہر شاگرد کو دو چیزیں دے کر بھیجتا ہے، مرغی اور چھری، اور کہتا ہے کہ جاؤ انہیں لے جا کر وہاں پر ذبح کر کے لے کر آؤ کہ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایسی مخفی جگہ پر لے جاؤ اور اسے ذبح کر کے لے کر آنا کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پانچ بچے تھے مثال کے طور پر، پانچوں چلے اپنے اپنے حصے کی مرغی اور چھری لے کے، اور جب واپس پلٹے ہیں تو ان میں سے چار ایسے تھے کہ جنہوں نے ذبح کر لیا۔ ایک وہ تھا کہ جو زندہ مرغی لے کر آیا اپنے ساتھ، چھری بھی ساتھ میں ویسی ہے، باقی تمام افراد کی چھریوں سے خون ٹپک رہا تھا، ذبح کر لیا تھا، ایک نہیں کیا، ایسے ہی آ گیا، واپس لے آیا زندہ مرغی۔ استاد نے سوال کیا مسکراتے ہوئے کہ بیٹا خیریت کیا ہوا، آپ نے اس مرغی کو ذبح کیوں نہ کیا، آپ کے دیگر ساتھیوں نے تو کر دیا تھا اسے۔ کہا استاد آپ نے شرط لگائی تھی کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں جہاں بھی گیا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا، میں ذبح کیسے کر سکتا تھا۔ اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں یقین۔ یقین کی اگر مثال دیکھنی ہے تو ایک مثال ایسے بھی دیکھیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ جتنا چھوٹا ہو اتنا سینسیٹیو اور ڈیلیکیٹ ہوتا ہے، اور آپ اسے اٹھاتے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے محبت ہی محبت میں اسے اچھالتے ہیں. مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ بچہ, چھوٹا سا کمسن بچہ جسے آپ اچھالتے ہیں تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے؟ اس کا مسکرانا اس بات پر یقین کی علامت ہے کہ میرا باپ مجھے گرائے گا نہیں, یہ بھی یقین کی علامت. اسی طرح سے موت, کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو موت سے ڈرتے ہیں, اور کچھ ایسے افراد تاریخ میں نظر آئے کہ موت جن سے گھبراتی تھی. کچھ ایسی چھڑیاں تھیں جنہوں نے گلے کاٹے, اور کچھ ایسے گلے تھے جنہوں نے چھڑیوں کو کاٹا, جنہوں نے خنجر کو قلم کیا, جنہوں نے خنجر کو کاٹا. کیا ہے جناب میسم کی مثال؟ یہاں پر میسم کو خنجر سے خوف نہیں ہے, خنجر لرز رہا ہے میسم کی زباں کاٹتے ہوئے, اس لیے کہ میسم یقین کی اس بلندی پر ہے کہ جو علم, معرفت اور پھر یقین کے منزل پر انسان پہنچتا. تاریخ میں ایک ایسی مثال نظر آ رہی کہ جب یہ پوچھا گیا, یقین کی بات کر رہا ہوں, کہ کیف الموت عندک, موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ شہزادے قاسم نے فرمایا احلا من العسل. کہا چچا جان آپ مجھ سے موت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آئیے میں آپ کو موت کا ذائقہ بھی بتاؤں کہ موت میٹھی نہیں, ایسی میٹھی ہے کہ جیسے شہد میٹھا ہوا کرتا ہے. یہ یقین کی مثال ہے. اور اسی طرح سے ام حبیبہ ہیں, ان کے یقین اور ان کی معرفت کا لیول دیکھیے اور مقام دیکھیے, درجہ دیکھیے. آپ کے جناب ام حبیبہ جو کہ زوجہ رسول ہیں, آپ کے والد بظاہر اسلام لے آئے, اور فتح مکہ کے وقت بی بی بھی رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کے ساتھ فتح مکہ کے لیے بی بی بھی تشریف لے گئی تھی. لیکن خیر, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب ام حبیبہ کے والد ایک دن بی بی کے گھر آئے, یعنی سرکار دو عالم کے گھر آئے, یعنی جناب ام حبیبہ کے گھر آئے, اور حجرہ مقدس میں داخل ہونے کے بعد جہاں پر رسالت ماب کا بستر لگا ہوا تھا وہاں پر قریب جا کر بستر پر بیٹھنے لگے تھے کہ جناب ام حبیبہ آگے بڑھیں اور بستر کو سمیٹ کر ایک جانب رکھنے لگیں. جناب ام حبیبہ کے والد نے کہا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں. جناب ام حبیبہ نے کہا بابا یہ رسول کا بستر ہے, آپ میرے بابا لاکھ صحیح مگر یہ مسند رسالت ماب کا بستر ہے, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. تو سوچئے کہ جو رسول کے بستر پر بیٹھنے کا اہل نہ ہو وہ رسول کے ممبر پر کیسے بیٹھ. یہ یقین کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر جناب ام حبیبہ جانتی ہے کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے اور کس کو کیا سٹیٹس ملنا ہے اور کس کی کیا حیثیت اور بکت ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے. اسی طرح سے وہ بستر کے جس بستر پر, بستر رسول پر ام حبیبہ کے والد کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہو, رسالت ماب خود کسی سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا تو میرے بستر پر شب ہجرت سوئے گا؟ اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف اتنا سا جواب ہے کہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی, کیونکہ وہ علی کی جو راتوں کو عبادت انجام دیتا ہو, دن میں روزے سے ہوتا ہو, دن میں خدمت دین انجام دیتا ہو, وہ سوتا کب تھا تاریخ لینے سے قاصر ہے. مگر اسی علی کا ایک سونا تو تاریخ نے لکھا اور ایسا لکھا کہ مولا کا بیان نظر آیا. مولا فرماتے ہیں جیسی نیند مجھے شب ہجرت رسول کے بستر پر تیغوں کے سائے میں آئی ویسی نیند زندگی بھر نہ آئی. یہ یقین نہیں تو کیا ہے؟ یہ یقین کی منزلیں ہیں. انسان کا یقین کا لیول کیا ہوتا ہے؟ عام انسان کا. ہر انسان کو پروردگار عالم نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے یقین عطا کر رکھا ہے. جس کا جتنا علم ہوگا اس کا اتنا یقین ہوگا. اس لیے علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ جو انسان عام انسان ہے ان کے یقین کی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سامنے جلنے والی آگ کے اندر ہاتھ جان بوجھ کر نہیں ڈالے گا, کیونکہ اسے یقین ہے کہ جلا دے گی, کیونکہ اسے یقین ہے کہ جلا دے گی. اسی طرح سے کوئی اوریاں بدن باہر نہیں نکلے گا, جب بھی باہر نکلے گا لباس پہن کر باہر آئے گا, جب بھی باہر آئے گا لباس پہن کر آئے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے, اس کا علم یقین کی حد تک ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اب جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہر شے کے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں, وہ اسی انداز سے ہے کہ جانتے ہیں کہ اس عمل کی کیا برائی ہے, اس عمل کی کیا اچھائی ہے. کس اعتبار سے؟ جس طرح سے میں اور آپ آگ کے جلانے کی کیریکٹرسٹک کو جانتے ہیں اور اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے, اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کی معصیت میں کتنا, اللہ کی معصیت میں کتنا زیادہ نقصان ہے کہ ہم اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. مگر چونکہ بات یقین کی ہو رہی ہے اور اظہار ثواب کی مجلس بھی ہے, اور ابتدا میں جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, تو یقین ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے کچھ دو جملے سن لی تھی, اور اس کے بعد پھر موت کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے وقت آخر کون کون نہیں آیا مدد آفر کرنے کے لیے. فطرس آیا, فرشتہ, کہ جسے اپنی ولادت کے وقت مولا کے جھولے سے پر ملے, وہ آیا اور مولا سے کہنے لگا مولا آپ کی نصرت میں حاضر ہوں, مولا حکم کیجئے کہ کیسے مدد چاہیے. مولا یہی کہتے ہیں کہ وہ کہ جس کی خوشنودی مجھے چاہیے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ظافر جن کا آنا, فوج جنات کو اپنے ساتھ لے کر آنا, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ کہنا کہ مولا صرف آنکھوں کی جنبش سے, مولا صرف لبوں کی جنبش سے اشارہ کر دیجئے, آگ کے گرز لیے فوج ملائکہ کھڑی ہے آسمان پر حملہ کرنے کے لیے. مولا نے واپس پلٹا دیا. فخر ابراہیم خلیل جو ہیں حسین ابن علی, جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ملک آ رہے ہیں, ملائکہ آ رہے ہیں, گروہ در گروہ مولا جناب ابراہیم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے غلام آپ کی مدد میں حاضر ہیں, مگر جناب ابراہیم کا ایک ہی جواب, پروردگار عالم. اور اس کے بعد پھر آقا حسین علیہ السلام کا وقت آخر میدان کربلا میں یہ جملہ, ترکت الخلق ترن لہواک و ایتمت العیالی لکے اراک, میں نے اپنی, ترکت الخلق ترن لہواک, خلق کو تر کر دیا تیری خواہش میں, و ایتمت العیالی لکے اراک, اور اپنے اہل و عیال کو میں نے یتیم کروایا تاکہ تیری رضا کو حاصل کر سکوں, تاکہ تیری خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے. یوں ہی تو ہر غم کی دوا غم حسین نہیں بنتا. اسی طرح انسان کے گھر کا غم ہو, انسان کے اپنوں کا غم ہو, کسی کا غم ہو, کائنات میں ایک ایسا غم ہے کہ ہر دوسرا غم غم دیتا ہے, حسین کا غم خوشی دیتا ہے. یہ غم حسین علیہ السلام اتنی انسان کو طاقت کیوں دیتا ہے؟ امام حسین, یقین اگر ہو تو موت کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے, یاد رکھیے گا. یقین اگر ہو تو تو موت کو دیکھنے کا انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک آیا اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اے خلیل خدا، آپ کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا، جا کر پروردگار عالم کو میرا یہ پیغام دینا کہ دنیا میں کوئی ایسا دوست ہے، خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، دنیا میں کیا کوئی ایسا دوست دیکھا ہے کہ جو اپنے دوست کو موت دینا چاہے؟ اور تشریف لے جناب جبریل، پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب ملک الموت سے کہا کہ جا کر ابراہیم سے کہنا کہ کیا کوئی خلیل ایسا دیکھا ہے کہ دوست ملاقات کے لیے بلا رہا ہو اور وہ منع کر رہا ہو. اور اس کے بعد سر تسلیم کو خم کیا اور تشریف لے گئے. مگر یقین کیا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث کہ میں ہر مومن منافق کے سرانے وقت آخر آتا ہوں. مومن میرا چہرہ دیکھ کر میرے چہرے کی زیارت کر کے خوش ہوتا ہے کہ یہی وہ علی ہے کہ جس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے میں نے سرخرو ہونا ہے، اور منافق بھی میرا چہرہ دیکھتا ہے اپنی موت کے وقت. جب وہ میرا چہرہ دیکھتا ہے تو حسرت کے عالم میں آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہی وہ علی ہے کہ جس پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے میں نے وہ سہنا ہے جو میں نے سہنا ہے. کیا بات ہے! ہلاکو خان کہ باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کی تدفین کا سلسلہ ہو رہا تھا، اور خواجہ نصیر الدین طوسی اس دور کے اندر زندہ تھے، ایک عالم اور جن کا تعلق مسلک اہل بیت سے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو وزراء میں سے تھے ہلاکو خان کے، جنہیں خواجہ نصیر الدین طوسی پسند نہیں تھے، اور انہوں نے ہلاکو خان کے کان بھرے اس وقت، اور کان بھرنے کے بعد یہ کہا کہ اے ہلاکو خان، بہت اچھا موقع ہے، تم یہ بات بتاؤ کہ جب تمہارے والد قبر میں جائیں گے اور قبر بند ہوگی اور نکیرین سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو کیا تمہارے والد صاحب اس بات کے قابل ہیں کہ ان کے سوالوں کے جوابات دے سکیں؟ کہا نہیں. کہا تو پھر ایک کام کرو، کسی جید عالم کو ان کے ساتھ دفن کرو، جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی، اور انہیں دفن کرو، اور ان کا ٹاسک یہ ہو کہ جب نکیرین سوال کرنے کے لیے آئے تمہارے باپ سے تو ان کی جانب سے یہ ان نکیرین کو جواب دے. کہا بہت اچھی بات، بہت اچھا خیال. اور اس کے بعد ذہن کو لگنے والی یہ بات قبول کر لی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ذہن کو لگنے والی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو. انسان اپنے زام میں کیا سوچ رہا ہو کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن دراصل وہ اپنے لیے صرف اور صرف برائی کما رہا ہے. کیوں؟ فرق اتنا ہے، بات کو ٹھیک سے سمجھا نہیں تھا، بنیاد ٹیڑھی تھی، اور یہ ٹیڑھی عمارت بہت اوپر تک ٹیڑھی چلی جاتی رہے گی جب تک بنیاد ٹھیک نہ ہوگی بات. اور اسی کی مثال اللہ اکبر کہہ کے گلا کاٹنے کی مثال ہے. دراصل وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ اکبر تکبیر کہہ کر گلا کاٹ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوں، مگر بیس میں، فاؤنڈیشن میں گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچی. اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مثالیں بہت ساری، مثالیں بھری پڑی ہیں ہمارے یہاں. اچھا، اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین نے طوسی کو بلایا تاکہ ان کو ریڈی تو کیا جائے، بھائی ایسے تو نہیں اٹھا کے دفنا دیں گے. کہا کہ یہ ہونا ہے اور آپ نے یہ خدمت انجام دینی ہے. خدمت، یا آپ نے خدمت الفاظ دیکھیں، یہ تو انجام دینی ہے. کہا کہ بات تو بادشاہ آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اب موت سے کون کون نہیں ڈرتا؟ جس محفل میں موت کا ذکر ہو جائے وہاں پر ایسے ہی سناٹا ہو جاتا ہے جیسے یہاں سناٹا ہوا ہوا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. موت ایسی گھبرانے اور ڈرانے والی چیز ہے، لیکن دراصل موت اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ موت وہ شے نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے. موت تو ملاقات خدا کا نام ہے, موت تو ملاقات رسول خدا کا نام ہے, موت تو ملاقات ولی خدا اولیاء خدا سے ملاقات کا نام ہے. یہ سوچ لیجئے موت آسان لگے گی, یقین پیدا ہو جائے تو یہ آسان ہو جائے. اچھا کہا کہ بادشاہ دیکھ آج تیرے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا, کل تیری باری آئے گی. میں ایک کام کرتا ہوں, جس دن تو اس دنیا سے رخصت ہوگا یہ میرا وعدہ ہے میں تیرے ساتھ دفن ہو جاؤں گا. تو کیا کرے گا اس دن؟ میں چاہتا ہوں کہ تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ قبر میں تیرے دفنایا جاؤں. اس وقت تو کسی اور کا انتخاب کر لے اور اسے دفنا دے. لہذا یہ ہوا کہ جس نے مشورہ دیا تھا خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام, اسی کو بلایا گیا اور اسی کو اس کے والد کے ساتھ دفنا دیا گیا. اسے کہتے ہیں مکافات عمل. لہذا موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کس و ناکس گھبراتا ہے موت سے, مگر صاحبان معرفت وہ ہیں کہ جن سے موت گھبراتی ہے. یقین کی بات ہو رہی ہے؟ آج تقریر نے کچھ مختصر رہنا ہے. کیا یقین ہے؟ کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا لاچار, مولا مولا بے کس, مولا مولا لاچار, مولا وہ مولا لاچار کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جن کی مٹھی میں کائنات کا اختیار اور نظام دے رکھا ہو, جو ایک لمحے میں کائنات پر وہ اختیار رکھتا ہو کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے. زہری ہے, امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آیا واقعہ کربلا کے بعد. دوبارہ سے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عبد الملک ابن مروان کا دور ہے اور مولا کو دوبارہ سے ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور مولا کو جانب شام لے جائے جانے لگا. زہری نے دیکھا, زہری کو خبر ملی اور زہری فوراً سے بھاگ کر مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا آپ کے ہاتھوں میں پھر سے ہتھکڑیاں, اور رونے لگا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے زہری تو روتا کیوں ہے؟ کہا مولا کاش یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی. مولا کہا فکر نہ کر, تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہتھکڑیاں انہوں نے ہمیں پہنائی ہیں, ہم نے اپنی مرضی سے یہ ہتھکڑیاں پہنی ہیں. ورنہ عزیزو یہ بتائیے کہ سید سجاد زہرا کے لال حسین کے بیٹے کس میں یہ جرأت تھی کہ مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا سکے اور زندہ بچ جائے. مگر مولا جانتے ہیں کہ اس مقام پر یہ جو مقام اطاعت ہے, یہ جو مقام تسلیم ہے, اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ ہتھکڑیاں, مظلومیت کی ہتھکڑیاں سید سجاد کی کلائیوں میں ہوں. تو سید سجاد علیہ السلام آقا اختیار رکھنے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ اور یہ کہتے ہی کہتے جناب مولا سجاد علیہ السلام نے زہری کے سامنے ہتھکڑیوں کی جانب اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے باہر نکال لیا. کہا یہ ہمارا اختیار ہے زہری, فکر نہ کر, ہم تو حکم خدا کے پابند ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کیا تقاضا کر رکھا ہے. اس وقت ہماری مظلومیت تقاضا ہے رب ذوالجلال ہے, لہذا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے. اور اس کے بعد یہ قافلہ مولا کو شام کی جانب لے کر چلنے لگا, تو درمیان راہ میں ایک جگہ پر جب رات ہوئی اور وہ سپاہی کے جو مولا کے ساتھ ساتھ تھے اور مولا کو شام لے جانے پر مامور تھے, انہوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ہتھکڑیاں موجود ہیں, بیڑیاں موجود ہیں, مولا سید سجاد وہاں پر موجود نہیں ہیں. عبد الملک ابن مروان سے پوچھا گیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ ہمیں خود نہیں معلوم سید سجاد کہاں اوجھل ہو گئے, رات کو جب سوئے تو دیکھا کہ تھے, ہتھکڑیاں ہاتھوں میں تھیں, جب صبح ہوئی ہتھکڑیاں تھیں, سید سجاد غائب ہو چکے تھے. اس اختیار کے بعد بھی اسی طرح سے دیکھ لیجئے مدینہ منورہ میں وہی علی کے جو فاتح خیبر ہے, قاتل مرحب و انتر ہے, ان کے گلے میں رسن کا باندھا جانا اور علی ابن ابی طالب کا خاموش رہنا حکم رسالت ماں کو پورا کرنے کے لیے. مولا نے تو آواز نہیں اٹھائی نا اس وقت, مولا تو خاموش رہے اور یہ تاریخ میں ثابت ہے. اور کیا وجہ تھی رسالت ماں کا حکم تھا, علی ایک ایسا وقت آئے گا صبر کرنا. صبر کرنا, یہاں پر مولا سجاد صبر کر رہے ہیں. مولا کو کبھی کوڑے مارے جاتے ہیں, کبھی مولا پر تازیانے برسائے جاتے ہیں, کبھی مولا کا بستر کھینچا جاتا ہے, مگر ہر مقام پر سر تسلیم خم ہے, کہیں پر شکایت کا کوئی جملہ نہیں ہے, کہیں پر امت سے کوئی بد دعا نہیں ہے. یہ تو وہ تھے کہ جو اگر امت کے لیے بد دعا کر دیتے تو کوئی بندے بشر زمین پر باقی نہ رہتا, مگر سید سجاد آقا کی یقین کی وہ منزل ہے کہ اس وقت آقا مظلومیت کو سہ رہے ہیں. مولا عجیب مظالم ڈھائے گئے. کبھی یہ کہا گیا کہ قافلے کو جو اسیر بنایا گیا ہے کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا ہے, اس قافلے کو ان شہداء کے لاشوں کے قریب سے گزارو تاکہ ان کا غم تازہ ہو جائے, انہیں اپنے پیاروں کے لاشوں کے بے کفن بے سر کے لاشوں کے قریب سے گزارا جائے. اور مولا سید سجاد میرا بیمار امام ایک مرتبہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہتھکڑیوں کو حرکت دیتا ہوا یہی کہتا جاتا تھا, بابا بیٹے کے ہاتھوں میں اگر ہتھکڑیاں نہ ہوتی ایک مٹھی کھا کے کرملا اے بابا تیرے جسم میں لازنی پڑ ڈالتا. اور یہ قافلہ کربلا کا ایسے چل رہا ہے کہ بیبیوں کو ہاتھوں میں پسے پشت رسن سے باندھ کر بے کجاوہ اونٹوں پر, بے محملوں کی اونٹوں پر لے جایا جا رہا, کبھی کربلا سے کوفہ کبھی کوفہ سے شام کی منزلیں ہیں. کسی نے کہا کہ ان بیبیوں کو اگر بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھائیں, اگر ان بیبیوں کو بے محملوں کی اونٹوں پر بٹھائیں تو اس چار سالہ بچی کا کیا قصور ہے, کم سے کم اس بچی کے ناگے پر تو ایک مرتبہ ہماری کو لگا دیا جائے یا محمل کو لگا دیا جائے, مگر ایک نہ سنی گئی. بی بی سکینہ ہے بے محمل کے اونٹ پر بٹھائی جاتی ہیں, بار بار سکینہ مشت ناکا سے گر کر زمین پر آتی ہے, یہاں سکینہ کا گرنا وہاں زینب کبریٰ کا پشت ناکا سے. مگر ہے دو شہید ایسے کربلا کے جب بھی کوئی شہید گرتا اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا تھا, مگر یا ابو الفضل العباس جب زمین کربلا پر آئے تو بازو نہ تھے, یا آپ کی بہن زینب کبریٰ جب جب کوئی بچہ گرتا خود کو پشت ناکا سے زمین پر گرا لیتی, منہ کے بل زمین پر زینب. شہزادی کا چہرہ رخ انور زخمی ہوتا جاتا تھا, مگر ہاں عزیزو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب آقا حسین کا سر مقدس جس نو کے نیزہ میں گڑا ہوا تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے. شمر کو بلایا گیا, شمر کو بتایا گیا, شمر نے کہا فکر نہ کرو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ اس نیزے کو کیسے آگے بڑھانا ہے. ایک مرتبہ تازیانہ لیا, سید سجاد کے پہلو میں پہنچا, آقا سید سجاد کو بازوؤں پر کبھی پشت پر تازیانہ مارتا جاتا ہے اور ملعون کہتا جاتا ہے اے سید سجاد اپنے بابا کے سر سے کہو کہ آگے بڑھے, جب تک آگے نہ بڑھے گا اسی طرح سے تمہیں تازیانے مارے جاتے رہے. سینے آ کر سوال کیا, آقا بابا آپ کا سر مطہر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا بیٹا سجاد میری سکینہ مقتل میں کہیں گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی میرا سر نہ بڑھے گا۔ شہزادی زینب نے سنا اور ایک مرتبہ جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جانب صحرا چلیں۔ اینا سکینہ، اینا سکینہ، سکینہ بیٹا کہاں ہو؟ سکینہ بیٹا آواز دو۔ اتنے میں جب ایک مقام پر دیکھا کہ ایک ضعیفہ سکینہ کو اپنی گودی میں سلائے ہوئے بیٹھی ہے، تو اس بی بی نے جب سنا اینا سکینہ کی صدا بی بی دے رہی ہے، کہا بی بی ذرا آہستہ سے بولو، اس لیے کہ بچی کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے۔ جناب زینب نے سوچا ارے وہ سکینہ کہ جو اپنے بابا کے سینے کے علاوہ کہیں سوتی نہ تھی، آج کیسے اس بی بی کو نیند آ گئی، اور اس بن میں جہاں کہیں پر کبھی سکینہ کو تماچے مارنے والا کوئی ملا، کوڑے مارنے والا کوئی ملا، وہاں شفقت کرنے والی یہ بی بی کون ہے؟ کہا بی بی تو کون ہے؟ ایک مرتبہ اپنا چہرہ اٹھایا، نامحرم کوئی قریب میں ناظر محترم نہ تھا، اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، کہا بیٹا زینب مجھے بھی نہ پہچانا، میں تیری ماں زارا، ارے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا ہو کوفہ ہو شام۔ مگر ہاں مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے، ہر ہر مرحلے پر جب جب یہ بچی بار بار پشت ناکہ سے گرتی تھی، ایک مرتبہ حل یہ پیش کیا ایک ملعون نے کہ کہا فکر نہ کرو، اب یہ 4 سالہ بچی پشت ناکہ سے زمین پہ نہ گرے گی، میرے پاس ایک حل ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک رسن کو لیا، بچی کو پشت ناکہ پر پیٹ کے بل لٹایا، رسیوں سے بی بی کو باندھا، اور اس کے بعد کس کر اس بچی کو باندھ تو دیا گیا مگر یہ رسن شام تک کھولی نہ گئی۔ یہ بچی شام کے زندان میں قید رہی، اپنی بابا سے ملاقات کری، جب غسالہ غسل دے رہی تھی تو سوال کیا اس بچی کو بیماری کیا تھی، اس بچی کو مرض کیا تھا؟ کہا کوئی مرض نہ تھا۔ کہا یہ کرتا بچی کے جسم سے ایسے چسپاں ہو گیا، اگر کرتے کو ہٹایا جائے بچی کا گوشت جسم سے جدا ہو جائے گا۔ کوئی مرض نہ تھا، کربلا سے گوبوشا پشتے ناغا پر رسیوں سے۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين علموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرماؤ۔ پروردگار اپنے ولی اپنی حجت زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ فرش ادا پر موجود جتنے مومنین مومنات اپنی حاجات لکھ رہے ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، ہمیں امام کے مخلص آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔